بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی اعتبار سے اونچا مقام دیا اور کسی کو کسی اعتبار سے, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ کلی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. البتہ یہ ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ میری اس فضیلت کا موازنہ مت کیا کرو دیگر انبیاء کے ساتھ, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے دیگر انبیاء کے ماننے والوں کے حوالے سے, اور ایک رکاوٹ بن جاتی ہے ان کی حق کو قبول کرنے میں. لیکن بہرحال آفتاب آمد دلیل آفتاب, جب سورج آتا ہے تو وہ اپنی دلیل آپ ہے, اس کو اپنی بڑائی منوانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ نے بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچا مقام دیا. منہم من کلم اللہ, ان رسولوں میں سے وہ بھی ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جن کو اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا, کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اور معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ورفع بعضہم درجات, اور ان میں سے بعض کو اللہ نے بلند کیا درجوں کے اعتبار سے. بآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو علیہ السلام و سلام علیہا ہم نے دیے واضح معجزات. وہ واضح معجزات, ان کی تفصیل سورہ آل عمران میں آ رہی ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد کی پاکیزہ روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. جب یہودیوں نے ان کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ نے جبریل امین اور کچھ اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ آپس میں لڑتے نہ ان کے بعد. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں آ چکی تھیں. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ, کچھ ان میں سے ایمان لائے اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. اس کا ضابطہ ہے, سنت ہے کہ اس نے بندوں کو دنیا میں اختیار دے رکھا ہے, چاہے تو ایمان لائیں چاہے تو کفر کریں, چاہے تو حق کو مان لیں چاہے تو حق سے اختلاف کریں. تو اللہ نے یہ آزادی دے رکھی ہے, اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. اب اس کے بعد دو رکوع اب جو آ رہے ہیں, یہ حکمت قرآنی کا خزانہ ہے ایمان کے حوالے سے. بہت اہم مضامین, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا, اس کے حوالے سے. تو حکمت قرآنی کا خزانہ دو رکوع, سورہ بقرہ کا رکوع 34 اور رکوع 35. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس روز نہ کوئی لین دین کام آئے گا تجارت, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش کام آئے گی. تیسری بار اللہ تعالی کی طرف سے نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی سفارش کام نہیں دے گی. ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے خطاب کے شروع میں, وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, پھر اس کے بعد 14 رکوع میں سورہ بقرہ کے 15 رکوع میں کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور اب اس کے بعد یہاں پھر کہ اس روز نہ کوئی لین دین کام آئے گا. دنیا میں تو ہوتا ہے کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے, لے کے رشوت چھوڑ جا, نیب پکڑ لیتا ہے, تو جنہوں نے اربوں کے غمن کیے ہوتے ہیں کروڑوں روپے دے کے وہ چھوٹ جاتے ہیں. وہاں پر کوئی لین دین کام نہیں آئے گا, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. بل کافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہندو نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں. بلا شبہ وہ بھی کافر ہیں، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا کافر ہے. لیکن یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے حکم دیا کہ میری راہ میں خرچ کرو اور پھر بھی خرچ نہ کریں. اب وہ قانونی تو کافر نہیں ہے، عملی طور پر یہ کفر ہے. اللہ کا حکم سامنے آ گیا اور پھر بھی بخل کر رہے ہیں. شادی بیاہ میں خوب خرچ کر لیں گے، تفریحات پہ خوب خرچ کر لیں گے، اچھے اچھے کھانے کھانے پر خوب خرچ کر دیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرتے وہ اس حکم کے کافر ہیں. ورنہ یہ بڑا عجیب بات ہوگی کہ گفتگو تو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، حکم تو انہیں دیا جا رہا ہے، اور آخر میں کہا جائے کہ ہندو ظالم ہے، یہودی ظالم ہے، عیسائی ظالم ہے. نہیں، وہ مسلمان کہ جن کے سامنے یہ حکم آ گیا پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ عملی اعتبار سے اس حکم کا کفر کر رہے ہیں. ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، رہیں گے مسلمان ہی، مسلمانوں کی صفوں میں ہوں گے، لیکن عملی اعتبار سے یہ جرم ہے، یہ کفر ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آ رہی ہے، تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا بیان اپنے پورے عروج پر. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہ اللہ تبارک و تعالی زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. زندہ ہم بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کی محتاج ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ تعالی خود سے زندہ ہے، القیوم، اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. یہ دو اسماء بڑے اہم ہیں، اور ایک روایت ہے کہ اس میں اعظم اللہ تعالی نے تین صورتوں میں بیان کیا ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہٰ. اور آپ اگر ان تینوں صورتوں کو پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جو ان تینوں صورتوں میں آئے ہیں، الحی اور القیوم. اور اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اس لیے بڑی پیاری دعا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث، اے وہ ہستی جو الحی ہے القیوم ہے، ہم تیری رحمت کے ذریعے تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ناموں کے واسطے سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحی القیوم، وہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہماری زندگی محتاج ہے، تھک ہم جاتے ہیں، لہذا میں ضرورت پڑتی ہے، اونگ بھی جاتے ہیں اور سوتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی احتیاج، کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کمزوریوں سے پاک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز ہر وقت اس کے اختیار میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کرے. الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت سے. تین مرتبہ اب تک شفاعت کی نفی آئی اس سورہ مبارکہ میں. اب امید کی کرن آئی کہ نہیں نہیں شفاعت ہوگی، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. شفاعت باطلہ کے تصورات غلط ہیں کہ جو ہمارے ہاں ذہنوں میں ہے کہ سارا سال حرام خوریاں کرو لیکن سال میں تین دن کے لیے عرس ہوگا حضرت کا، اس میں جا کے دیگے چڑھا دو، وہاں جا کے پیسے خرچ کر دو اور وہ ہماری سفارش کرا کے ہمیں بخشوا لیں گے. اللہ کے نیک بندے رشوت خوروں کی، حرام خوروں کی قطن شفاعت نہیں کریں گے، وہ بلکہ ایسے لوگوں کے دشمن ہوں گے کہ ہم زندگی بھر تمہیں نیکی کی، تقوی کی، پاکیزہ رزق کی تلقین کرتے رہے، تم نے ہمارے بعد حرام خوریاں کی اور تم نے سمجھا کہ ہمارے مزار پر آ کر چادریں چڑھا کر سمجھو گے کہ ہم تمہاری بخشش کرا دیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا شفاعت وہ کرے گا، اور سورہ طہ میں ہم پڑھیں گے شفاعت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ خود پسند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ہاں اس بندے نے محنت کی ہے، قریب آ کر پاس ہونے سے رہ گیا، 33 نمبر چاہیے تھے پاس ہونے کے لیے، 30 نمبر لیے پاس نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا اور اپنے کسی بندے کی اللہ عزت افزائی فرمائے گا کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں، وہ اللہ کے بندے اس کے لیے دعا کریں گے، انبیاء بھی ہوں گے اولیاء اللہ بھی ہوں گے، کون ہوں گے؟ انبیاء تو ہوں گے ہی ہوں گے، اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کس ولی کو اللہ یہ اعزاز بخشے گا، اور ان کی عزت ہو جائے گی، وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھلا کر دے گا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، تو کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں کے آگے کیا ہے، بندوں کے پیچھے کیا ہے، دنیا میں سفارش ہوتی ہے کسی اتھارٹی کی لاعلمی کی وجہ سے، آپ جاتے ہیں تھانے میں سچو صاحب کے پاس کہ آپ کے سپاہی محلے میں ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، 10 لڑکوں کو پکڑ کر لے آئے ہیں، ان میں سے یہ لڑکا جو ہے یہ خام خواہ پکڑا گیا ہے، یہ بہت ہی شریف بچہ ہے، یہ شرارت نہیں کرتا، وہاں سے گزر رہا تھا اس کو بھی پکڑ لیا ہے، ایس ایس او صاحب کہتے ہیں کہ معتبر آدمی آیا ہے محلے کا، صحیح کہتا ہوگا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سفارش قبول، چھوڑ دو اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فرشتوں نے غلطی سے یہ گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیے، یہ بندہ تو بہت ہی صوفی تھا، بیبا تھا، اس نے تو یہ گناہ نہیں کیے، اللہ خود جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کوئی غلط اندراج کرنے والے ہیں، فرمایا اللہ بذات خود جانتا ہے کہ کس شخص کے سامنے کیا ہے، اس نے کس چیز کو ترجیح دے رکھی ہے، کس چیز کو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، اللہ خود سے جانتا ہے، بلا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، وسیع ہے، اور مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کشتی میں سفر ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کے سامنے ایک چڑیا آئی اور اس نے دریا میں چونچ ماری اور اس کے بعد پانی پی کر چلی گئی، کہا کہ جو نسبت چڑیا کے چونچ میں لگنے والے پانی کو دریا کے پانی سے ہے، کل مخلوقات کے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں، کہاں اللہ کا علم اور کہاں مخلوقات کا بڑا چھوٹا سا علم، تو وہ اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا اللہ چاہتا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی یعنی اللہ کا اقتدار یہ چھایا ہوا ہے تمام آسمانوں پر اور پوری زمین پر، ہر جگہ اللہ کا اقتدار ہے، بلا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگرانی آسمان اور زمین کی نگرانی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، ہمارے لیے تو ایک گھر کی نگرانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وسیع کائنات کا پورا انتظام چلا رہا ہے، جملہ مخلوقات کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں آسمان اور زمین کے پورے نظام کی نگرانی تھکاتی نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اللہ ہمیں اپنی عظمت کی معرفت عطا فرمائے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، انفرادی اعتبار سے کسی کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن ہر ایسی رکاوٹ کو دور کیا جائے گا جو لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں حائل ہو، لہذا کسی بھی کفر کی حکومت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، زمین اللہ کی حکومت ہوگی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کا نافذ ہو جائے، دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، تو جنگ کریں گے کافروں سے اور قانون اللہ کا نافذ ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اس اللہ کے قانون کے تحت کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہنا چاہے تو کوئی بات نہیں، اس کی محرومی ہے نہ قبول کرے، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، البتہ کوئی اس کے تحت اپنے مذہب پر برقرار رہنا چاہے تو کوئی بات نہیں، رہے اس کی اسلامی ریاست پوری حفاظت کرے گی، اس کے مال کی، اس کی جان کی، ان کی عبادت گاہوں کی، انہیں اپنی نسلوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی اجازت ہوگی. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا. اور اسلام کی تاریخ اس پر گواہ ہے. ہندوستان پر ہم نے کہیں 1000 سال کہیں 800 سال کہیں 600 سال حکومت کی, لیکن جب ہندوستان انگریز کے قبضے میں آیا اور اس کے انگریز مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, انگریز کا یہاں پر قبضہ ہوا, تو اکثریت یہاں پر کس کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی, غیر مسلموں کی تھی. زبردستی ہم نے کسی کو مسلمان نہیں کیا. لیکن اسپین میں کیا ہوا؟ کوئی مسلمان وہاں پر بچا؟ وہاں پر مسلمانوں کو زبردستی عیسائی کیا گیا. جو عیسائی نہیں ہوئے انہیں یا تو شہید کر دیا گیا اور یا پھر جا کر جو ہے وہ افریقہ کے جنگلات کے اندر جا کے پھینک دیا گیا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کر دے. طاغوت قرآن مجید کی اہم اصطلاح ہے. ایک ہے اللہ کی نافرمانی کرنا, یہ فسق ہے, ایسا شخص فاسق ہے, باغی ہے. ایک یہ ہے کہ کہنا کہ اللہ کی نہیں میری مرضی چلے گی, یہ ہے طاغوت, یہ ہے طغیانی, حد سے بڑھنا. فرعون طاغوت تھا اپنے وقت کا, وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میری مرضی چلے گی. آج ہماری اسمبلیاں طاغوت ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے قانون نہیں چلیں گے, جو قانون ہم بنائیں گے وہ چلیں گے. تو یہ بہت ہی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے بڑی آگے کی جسارت اور نافرمانی ہے. فرمایا جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرح سے سرکشوں کا انکار کیا, وہ یومن باللہ, اور وہ اللہ پر ایمان لایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے تو ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا, تھام لیا, لن فسام لہا, وہ سہارا چھوٹنے والا نہیں ہے. اللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا ساتھی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, انہیں مسلسل نکالتا رہتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف. بار بار دوراہا آتا ہے, ایک راستہ گمراہی کا, ایک راستہ ہدایت کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ شیطان طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف, مسلسل گمراہ کرتے رہتے ہیں. اولئک اصحاب النار, وہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اس آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب تین واقعات آ رہے ہیں کہ جن واقعات میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اس لیے کہ یہ چیز ہضم نہیں ہوتی تھی قرآن مجید کے اولین مخاطبین سے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں اور مر کر ہم ہڈیاں ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں, ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. حکمت قرآن کے تین واقعات. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو, نمرود کو, جس نے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے حوالے سے جھگڑا کیا. کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک, اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی, اللہ نے اسے اقتدار دیا تھا, لہذا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھا. اس نے خدائی کا خود دعویٰ کر دیا, اپنے وقت کا طاغوت تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسے معلوم ہوا کہ یہ مجھے رب نہیں مانتے, بلایا اپنے دربار میں اور ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا, پوچھا کون ہے تمہارا رب. اس قال ابراہیم, یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے, زندہ رکھتا ہے, اور جو موت دیتا ہے, جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کالا انا احی و امیت, اس نے کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے فوراً ایک بے گناہ کو مروا دیا اور ایک جس کے بارے میں اس نے پہلے فیصلہ دیا تھا اس کو سزائے موت دے دو, اس کو آزاد کر دیا. کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت. ابراہیم علیہ السلام نے اگر مناظرہ کرنا ہوتا تو وہ اسی بات کے اوپر ٹھہر جاتے اور کہتے کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اس کو سفر کرانا چاہتے تھے حق کی طرف، حکیم انسان تھے اور دوسروں کو بھی توحید تک پہنچا دیتے تھے. ابھی ایسی دو مثالیں اور آنے والی ہیں قرآن مجید میں، ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں کو کیسے توحید تک پہنچایا، سوچنے پر مجبور کر دیا، اور بت پرستوں پر کیسے حجت پوری کی، انہیں کیسے حق کا اعتراف کرنے پہ مجبور کیا. تو لہٰذا وہ نمرود کو بھی چاہتے تھے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ کہاں تک اس کے پاس کچھ اختیار ہے اور کہاں یہ لاچار اور بے بس ہے، مجبور ہے، اور تسلیم کر لے کہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. انہوں نے اگلی بات کہہ دی، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بے شک میرا رب جو اللہ ہے وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، اگر تم واقعی با اختیار ہستی ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، تو یہ کر کے دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي کفر، اور وہ کافر حیران کر دیا گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسے اپنی مجبوری کا پورے کا پورا احساس ہو گیا، اس پر حق واضح ہو گیا. اب ہمارے ہاں بعض دانشور ہیں، نہ جانے کیا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ سورج کو تو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو مغرب سے نکال دے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو ان کا جواب بڑا اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ نمرود چالاک نہیں تھا، آپ زیادہ چالاک ہیں نمرود سے، آپ نے نمرود کے بھی کان کاٹ دیے، آپ نمرود کے استاد ہیں، آپ نے زیادہ اچھی بات پکڑ لی اس سے بھی. لیکن اس کا اصل جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمرود اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ وہ یہ بات کہتا، اس لیے کہ دربار میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو اس کی عمر میں زیادہ تھے، اور وہ جانتے تھے یہ کل کی پیداوار ہے، اور سورج تو اس سے پہلے بھی اسی طرح مشرق سے نکلتا رہا ہے، مغرب میں غروب ہوتا رہا ہے، لہٰذا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو حق تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے ہٹ درمی کی وجہ سے اعتراف نہیں کیا، لیکن یہ کہ بغلے جھانکنے لگا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، حیران ہو کر رہ گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ایک دوسرا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا موت کے بعد. بنی اسرائیل کو قبضہ مل گیا حضرت طالوت کی قیادت میں فلسطین کا، 16 سال تک طالوت بادشاہ، 40 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر 40 سال تک حضرت سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ وہاں پر ایک انتشار پیدا ہوا، ان کے جانشین کوئی قابل لوگ نہیں تھے، آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور بالآخر ہوا یہ کہ ریاست جو تھی فلسطین میں اسرائیلیوں کی، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمال میں اسرائیل، جنوب میں یہودا. پہلے اسرائیل تباہ ہوئی، اس کے بعد یہودا کو آ کر تباہ کیا 587 قبل مسیح بخت نصر نے. اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، وہ کسی دورے پر تبلیغی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کا برا حال ہے، پورا شہر تباہ، دو اینٹیں سلامت نہیں، لاشیں بکھری ہوئی ہیں. 600,000 افراد کو اس نے مار دیا تھا بخت نصر نے، 600,000 کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ عراق بابل لے گیا تھا. حضرت عزیر جانتے تھے کہ اللہ نے اس شہر سے ابھی بہت سارے کام لینے ہیں، بہت ساری پیشن گوئیاں ان کے سامنے تھیں اللہ کی طرف سے کہ شہر میں بڑے بڑے واقعات ہونے ہیں. لیکن جب انہوں نے شہر کو دیکھا، اجلا ہوا کہنے کہ یہ شہر دوبارہ کیسے آباد ہوگا، وہ تفصیل آ رہی ہے. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کا معاملہ کہ جو ایک بستی پر سے گزرا کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس کی ساری چھتیں زمین بہت سی زمین پر آ گئی تھی، پوری بستی کو تباہ تھی. کالا انا یو ہی حاض اللہ بادہ موتیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. فامات اللہ میں آتا آمین، تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک موت سے گزارا، 100 برس تک سوئے اور 100 برس تک سوتے رہے. ثم باسا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. کالا کم لبستا، اللہ نے پوچھا کیا عزیر یہاں پر تم کتنا عرصہ رہے ہو؟ کالا لبست یومن او باز یوم، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کالا بل لبست میں آتا آمن، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہاں پر ٹھہرے ہو پورے 100 برس. لیکن ذرا دیکھو فنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, ذرا دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے مشروب اپنے پانی کی طرف, وہ سنے تک نہیں خراب تک نہیں ہوئے. اللہ جس کو چاہے تر و تازہ رکھے, اللہ نے ان کو تر و تازہ رکھا ہے. تمہارا کھانا تمہارا پانی بالکل اسی طرح سے تازہ ہے, خالص ہے. بندور الہ مارک, لیکن ذرا اپنی سواری اپنے گدھے کی طرف دیکھو. اب جو گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیوں کا چورا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اے عزیر میں تجھے تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں گا, تیرا یہ واقعہ ان کے لیے ایک معجزہ بن جائے گا. منظور الی العظام, اب ذرا گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا, ہم کیسے ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں. ثم نکسوھا لحما, اور کیسے ہم ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں اٹھیں, پورا گدھے کا پنجرا بنا ہڈیوں کا اور اس کے اوپر گوشت چڑھا اور گدھا زندہ ہو گیا. فلما تبین له, تو جب حضرت عزیر علیہ السلام پر یہ پورا معاملہ کھل گیا, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, پکار اٹھے کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اجڑی بستی کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. عزیر علیہ السلام نے 100 سال کا یہ تجربہ کیا. عین اس دوران ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا بابل پر, اور بنی اسرائیل کے جو قیدی وہاں پر تھے ان کو آزاد کر دیا. وہ واپس آنا شروع ہوئے بیت المقدس میں, عزیر علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. انہوں نے پھر سے ان کے اندر تبلیغ کی, ان کے اندر سے پھر سے ایمان کی روح پھونکی, ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا, پھر سے وہ قوم ایک عروج کی طرف چلی گئی. اب تیسرا واقعہ, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے رب سے, اے میرے رب تم مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے. قَالَ بَلَى, کہا کیوں نہیں, مجھے ایمان ہے, میرا ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں, اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو. قال فخذ اربعۃ من الطیر, تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے لے لو, فسرهن الیک, اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو, ایسے مانوس کرو کہ تمہاری ایک آواز پر دوڑے ہوئے چلے آئے. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, اور پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک ٹکڑا جا کے پہاڑوں پر بکھیر دو, ان پرندوں کو ذبح کرو, ان کے ٹکڑے کرو, اور پہاڑوں پر جا کر وہ ٹکڑے بکھیر کے آ جاؤ. سمت کو ہننا یا تینا کا سایہ, اور پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے تجربہ کیا یہ پورا, اور ایک ہی آواز تھی, اور فضا میں وہ سارے کے سارے ٹکڑے جمع ہوئے, پرندے زندہ ہوئے, اور وہ پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے. بالم ان اللہ عزیز حکیم, اے ابراہیم جان لو کہ بے شک اللہ زبردست ہے, کمال حکمت والا. اب اس کے بعد سورہ بقرہ کے 2 رکوع انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہیں, اور یہ پورے قرآن مجید کا یہ مقام نقطہ عروج ہے. یعنی انفاق فی سبیل اللہ پر جتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان یہاں پر آیا پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. کمثل حبت, ایک دانے کسی ہے, انبتت سبع سنابل, جس نے کہ اگائی, جس نے کہ پیدا کر دی, اگا دیے 7 سٹے, فی کل سنبلت مئت حبہ, اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں. تو ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہو گئے, 700 دانے. گویا اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر 700 گنا دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا. اللہ کے خزانے بے حد و حساب ہیں. کیا تمہارا جذبہ ہے, کیا تمہارا خلوص ہے, کن حالات میں تم نے کتنا خرچ کیا ہے, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا. واللہ واسع علیم, اس لیے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کو جاننے والا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ وہ احسان جتلاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. نہ کسی پہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلایا کہ دیکھو میں نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی, نہ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو میری امداد پر پلتا رہا ہے اور آج یہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے. نہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب یہاں محفوظ ہے. بلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی آئندہ مستقبل کے حوالے سے غم ہوگا. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى, کوئی بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جس کے بعد ستایا جائے. بہتر ہے کہ مت خرچ کرو, خرچ کر کے اور دوسروں پر احسان جتلانا اور انہیں سب کے سامنے محفل میں شرمندہ کرنا, اس سے بہتر ہے کہ آدمی خرچ ہی نہ کرے. واللہ غنی حلیم, اللہ تعالی غنی ہے, اللہ تبارک و تعالی کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں. حلیم اور اللہ تعالی تو بڑے تعامل والا ہے, وہ بڑے احسانات کرتے ہیں, وہ تو اپنے احسانات نہیں جتلاتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, دیکھو اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, پھر اللہ تعالی ہمارے انفاق کی حفاظت بھی فرمائے. ایسا نہ ہو کہ نیکی کر لی اور پھر بعد میں کچھ ایسے کام کر لیے کہ نیکی ضائع ہو گئی. تو مت ضائع کرو اپنے انفاق کو احسان جتلا کر اور ایزا دے کر. کلذی ینفق مالہ ریاء الناس, اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وہ ایمان کا تعلق اخلاص سے ہے, اگر اس کا اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کے انفاق کا مقصد ہوتا اللہ کی رضا حاصل کرنا, جبکہ وہ تو مال خرچ کر رہا ہے کہ لوگوں میں ذرا بابا ہو جائے. اور اگر اس کا مقصد ہوتا, اس کی ایمان بالآخرت ہوتا, تو وہ چاہتا مجھے اس انفاق کا اجر آخرت میں ملے, وہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں تعریفیں ہو جائے. تو نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال ایک چٹان کی, علیہ ترابن, اس چٹان کے اوپر کچھ مٹی آ گئی, کسی نے اس مٹی کو دیکھا تو مٹی میں اس نے بیج ڈال دیا کہ شاید کوئی اس میں سے میرے لیے فصل نکل آئے. فَأَصَابَهُ بَابِلٌ, تو پھر اس پر چٹان پر آئی زوردار بارش, فَتَرَكَهُ سَلْدًا, اور اس نے اس پوری چٹان کو صاف کر دیا, مٹی بھی گئی اور ساتھ بیج بھی ضائع ہو گیا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا, جو کچھ بھی کمایا تھا اس پر کوئی اختیار نہیں, فائدہ کیا ملتا, اصل سرمایہ بھی ڈوب گیا, سارا بیج بھی ضائع ہو گیا. تم نے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن دکھاوا کر کے, احسان جتلا کر, دوسروں پر طنز کر کے تم نے اپنے سارے کے ساری محنت کو ضائع کر دیا, ہاتھ پلے کچھ نہ رہا. واللہ لا يهدي القوم الكافرين, اللہ تعالیٰ ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر کافر سے مراد کون ہے؟ اگر پوری کی پوری آیت آپ کے سامنے ہے تو اس سے مراد وہ ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن مال خرچ کرنے کے بعد دکھاوا کرتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں, دوسروں کو پرتنس کر کے انہیں دکھ دیتے ہیں, لیکن عملی کفر ہے یہ. قانونی اعتبار سے فتویٰ نہیں لگے گا, عملی اعتبار سے یہ کفر ہے. اور آدمی اس کفر کو محسوس کرے اپنی ذات پر, نہ کہ دوسروں پر جو ہے وہ اس کی نگاہیں ہوں کہ یہ شخص مال خرچ کرنے کے بعد کیونکہ دکھاوا کرتا ہے لہٰذا عملی اعتبار سے یہ کفر کر رہا ہے, بلکہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہیں میں یہ تو نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں اخلاص عطا فرمائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ, اور اپنے آپ کو دین میں ثابت قدم رکھنے کے لیے, اس لیے کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہی انسان کا دل ہوتا ہے. تو اگر مال لگے گا دین کے لیے تو دین سے محبت بھی پیدا ہوگی, دین پر ثابت کرنی بھی ہوگی. تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو نیکی پر ثابت قدم کرنے کے لیے, دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے, کم اثر جنت بربت, ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک باغ ہے کسی اونچی جگہ پر, اصابها بابل اس پر آئی زوردار بارش فآتت اکلها ذئبین تو وہ باغ اپنا میوہ لایا دگنا خوب زوردار بارش ہوئی باغ اونچے مقام پر ہے خوب نیچے جڑوں تک پانی گیا اور اس کا میوہ دگنا گیا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا بَابِلٌ فَتَلْ اور اگر زوردار بارش نہ بھی ہو تو فوار بھی کافی ہے اس فوار سے بھی پھل آ جاتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے بڑی بلیغ تمثیل آ رہی ہے ان بد نصیبوں کے لیے کہ جو انفاق کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے ذریعے احسان جتلا کر تکلیف دے کر دوسروں کو اپنا انفاق اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے بڑی بلیغ تمثیل آئیے ودو احدکم کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا ان تکون لہ جنت من نخیل و اناب کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا تجری من تحتہا الانہار اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں باغ اونچے مقام پر ہے اور نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں براہ راست جڑوں کو پانی مل رہا ہے لہو فیہا من کل ثمرات اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے میوے ہیں انگور بھی خوب پیدا ہو رہے ہیں اور باڑ لگی ہوئی ہے کھجور کے درختوں کی کھجوریں بھی خوب پیدا ہو رہی ہیں وآصابہ الکبر اور اس پر آ جائے بڑھاپا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور ابھی اس کی اولاد بچاری کم عمر ہے ضعیف ہے کمزور ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ تو اس کے باغ پر ایک تیز لو کا جھکڑ آ جائے فِيهِ نَارٌ ایسا لو کا جھکڑ کے جس میں آگ ہو تپش ہو فَاحْتَرَقَتْ اور اس کا باغ جلس جائے اس کا باغ جل جائے اس بوڑھے شخص کی بے بسی کا عالم سوچئے زندگی بھر کی کمائی جل گئی اور ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں دوبارہ فوری طور پر کوئی باغ کی کاشت ہو بھی نہیں سکتی تو کس قدر یہ شخص میں جو ہے وہ اس وقت بے بسی کے عالم میں ہوگا اس سے زیادہ بے بسی ہوگی قیامت کے دن اس شخص کی جس نے اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کیا خوب انویسٹمنٹ کی لیکن یہ ہے کہ اپنی بعض بے احتیاطیوں کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے انویسٹمنٹ کو جلا دیا راکھ کر دیا اسے برباد کر دیا پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمارے انفاق کی حفاظت بھی فرمائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو بھی تم کماتے ہو اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو ردی مال نہ دو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور جو بھی ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے زمین میں سے فصل پیدا ہوئی ہے سبزی اتری ہے پھل اترا ہے اچھی سبزی اچھا پھل اللہ کی راہ میں دو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور دیکھنا جو خبیث شے ہو ردی شے ہو اس میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا وَلَسْتُمْ بِعَافِذِي کہ تم خود بھی ایسی شے لینا پسند نہ کرو إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ سوائے اس کے چشم پوشی کرو سب کے سامنے کسی نے آپ کو تحفہ دیا آپ نے دیکھا یہ کیا دے رہا ہے ناقص چیز لیکن اب میں واپس کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے تحفہ واپس کر رہا ہے تو ذرا لوگوں کی وجہ سے رکھ تو لی چشم پوشی کر لی لیکن پسند نہیں ہے تو جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ تم اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہو تو اچھی سے اچھی شے بکریاں تمہارے پاس ہیں ایک بکری تم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے اچھی سے اچھی بکری نکال کر دو اسی طریقے پر اچھا پھل اچھی سبزی اچھا مال اللہ کی راہ میں دو بَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اسے کسی کے مال کی ضرورت نہیں حمید اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں بخل سکھاتا ہے کہ مت خرچ کرنا سیف فار دا رینی ڈے ذرا مشکل وقت کے لیے بچا بجا کے رکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بیائی کا حکم دیتا ہے بیائی پہ خوب پیسہ خرچ کرتے ہو نیکی کام میں پیسہ خرچ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ شادی بیاہ ہوتی ہے اور اس میں بےہودگی ہوتی ہے اس میں ایسا لباس اس موقع پر پہنتی ہے ہماری بہنیں کہ جو ویسے پہننا شاید پسند بھی نہ کریں لیکن شادی کے موقع پر تو ہر چیز ہی جائز ہو جاتی ہے بھائی شادی ہو رہی ہے لہذا اس میں مہندی کی رسم میں جس طرح سے میں نے بچپن میں دیکھا ہے لڑکے لڑکیاں مل کر جس طرح سیٹ کھیلیاں کرتے ہیں اس میں پوری پوری رات جاگتے ہیں، اور وہاں جو پھر پیسہ برباد ہوتا ہے مہندی کے لوازمات پر، تو بہائی کے لیے تو خوب پیسہ خرچ کرنے کا شیطان جو ہے وہ پٹی پڑھائے گا، لیکن اچھے کاموں کے لیے خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو وہ تمہیں ڈرائے گا کہ فقیری ہو جائے گی، فقر ہو جائے گا، تو وہ تمہیں شیطان ڈراتا ہے فقر سے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، ناجائز تفریحات پر خوب خرچہ کریں گے، ایسے تفریح مقامات پر چلے جائیں گے کہ جہاں پر بےہودگی ہے، فحاشی ہے، عجیب قسم کا ماحول ہے، لیکن وہاں پر جا کر اچھے خاصے ہزاروں روپے لٹا کر آ جائیں گے. فرمایا حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور اپنی طرف سے فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بہت ہی علم والا ہے. مال کی کا ذکر آ رہا ہے، مال خرچ کرنے کا، فرمایا کہ مال سے بڑی دولت ایک اور ہے اور وہ ہے حکمت، یوتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ باطنی بصیرت. اس بصیرت کی بنیاد پر انسان پہچان لیتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اور اس کا میلان ہوتا ہے صحیح چیز کی طرف، اس سے نفرت ہوتی ہے غلط چیز سے. یہ ایک دولت ہے، جس کو مل جائے اس کو تو بہت بڑی دولت مل گئی. فرمایا یوتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، باطنی بصیرت. اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو شے کی حقیقت کو دیکھنے والی صلاحیت یہ ہے اصل میں، کیا یہ ہے؟ باطنی بصیرت، حکمت. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کے نور سے انسان چیزوں کا ظاہر دیکھتا ہے، دل کے نور سے انسان چیزوں کی حقیقت کو دیکھتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ حکمت دیتا ہے. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت دے دی گئی، فقط اوتیا خیرن کثیرا، اسے تو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور دیکھو تم جو بھی خرچ کرتے ہو اپنی خیرات میں سے، او نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، یا تم کوئی بھی نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. کوئی ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اپنے نام کی تختی لگانے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا دکھاوا کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی بہتر ہے. مقصود یہ ہو کہ ایک مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیت دکھاوے کی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور خاموشی سے انہیں فقراء تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ راستہ زیادہ محفوظ ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس کی وجہ سے تم سے دور کر دے گا، تمہارے نام اعمال سے خطائیں تمہاری مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اتنی واضح باتیں آ گئیں، اس کے باوجود معاشرے میں دکھاوا ہوتا، عجیب قسم کے دکھاوے ہوتے ہیں. پیسہ ہم نے لیا ہے لوگوں سے متاثرین کی مدد کے لیے، لوگوں کا پیسہ ہے، ٹرک بھر کے بھیج رہے ہیں، تصویر ہم کھینچوا رہے ہیں، ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کر کے متاثرین کے لیے ٹرک بھیج رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری باتیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. اتنی واضح آنے کے باوجود، باتیں آنے کے باوجود دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، معاشرے میں سب کچھ چل رہا. تو اللہ کے رسول کو اس پر دکھ ہوتا تھا کہ اتنی واضح باتیں آ گئی پھر بھی لوگ ریاکاری دکھاوا کرتے ہیں. فرمایا لیس علیک خدا ہوں، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، آپ ان کے سامنے حق پہنچاتے رہیے، لیکن حق پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. بلکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جان لو کہ جو بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مال مگر صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اپنی نیتوں کو خالص کر لو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون, اور تم جو بھی خرچ کرو مال وہ تمہیں جو بھی تم خرچ کرو گے مال وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ پورا پورا اس کا بدلہ دے گا. وانتم لا تظلمون, اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اب مال خرچ کرنے کے حوالے سے ایک اہم ترین مد کہ مال کن لوگوں پر خرچ کیا جائے. کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن ایک اعلیٰ ان کا مشن ہوتا ہے, جیسے اصحاب صفہ کا تھا, بڑے باصلاحیت لوگ تھے, اگر چاہتے تو وہ بھی کاروبار کرتے, محنت مزدوری کرتے اور بہت کما لیتے, لیکن ایک جذبہ تھا کہ نہیں, اللہ کے رسول کی اس خدمت میں رہ کر ان سے دین سیکھنا ہے اور اس دین کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا ہے. اب ایسے لوگ ہیں جو تمہارے انفاق کے اولین حقدار ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں, لا یستطیعون ضربا فی الارض, اور وہ زمین میں اپنی معیشت کے لیے بھاگ دوڑ کے قابل نہیں ہیں. یا سبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, ایک جاہل ناواقف انہیں غنی سمجھتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تعرفہم بسیماہم, انہیں پہچانو ان کے چہروں سے, ان کے چہرے بتا دیں گے کہ فقر ہے, احتیاج ہے, یہ ضرورت مند ہے. لا یسألون الناس الحافا, وہ پیشور بھکاریوں کی طرح لپٹ کر مانگتے نہیں, ان کو تمہیں خود جا کر دینا پڑے گا, اور اگر وہ تمہارا انفاق قبول کر لیں تو تمہارے لیے سعادت ہے, تمہارا ان پر احسان نہیں ہے, تمہارے لیے سعادت ہے کہ ایسے درویش وہ تمہارا تحفہ تمہارا انفاق قبول کر لیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے, بس بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن, سر و علانیہ, اور چھپر چھپ کر بھی, پوشیدہ بھی, علل اعلان بھی, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. ضرورت سے زائد مال کا یہ اعلیٰ ترین مصرف ہے کہ انسان اسے اللہ کی راہ میں دے دے تاکہ اسے آخرت میں اجر ملے. اس سے بہتر جو سرپلس کسی کے پاس سرمایہ ہے اس کا اس سے بہتر استعمال ہو نہیں سکتا. پھر اس کے کچھ جائز استعمال بھی ہیں, درمیان میں ہیں وہ, کہ آپ کسی کو قرض حسنہ دے دیں, ویسے اس کو نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے بھائی, یہ تم قرضہ لے لو اور مجھے 6 مہینے بعد واپس کر دینا, اس کا بھی اجر ہے, اس سے بھی ایک کم درجہ ہے لیکن جائز ہے. اچھا بھائی ایسا ہے کہ تم مجھ سے یہ مال لے لو اور تم اس سے کاروبار کرو, میں تمہارا سلیپنگ پارٹنر ہوں, فائدہ ہوگا تو اس میں ہمارا اس نسبت کے ساتھ حصہ ہوگا, نقصان ہوگا تو نقصان پورا میں برداشت کروں گا, میرا پیسہ ضائع ہوگا تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی, یہ مضاربت ہے. اس سے گھٹیا ترین درجہ کیا ہے, اعلیٰ درجہ اللہ کی راہ میں دے دینا, اس سے ذرا کم درجہ کسی کو قرض حسنہ دے دینا, اس سے ذرا کم درجہ وہ یہ ہے کہ مضاربت پر کسی کے ساتھ کاروبار کر لینا, اور گھٹیا ترین استعمال کیا ہے سرپلس بنی کا, کہ کسی کو قرضہ دینا کہ یہ قرضہ لے لو, اب تمہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے سال کے بعد اتنے اضافے کے ساتھ واپس چاہیے, 1000 روپے لے لو اور تم مجھے 1 سال بعد 1100 روپے دے دینا. یہ ہے سود, جو کہ بدترین شکل ہے سرپلس منی کے استعمال کی. تو پہلے اللہ نے اعلیٰ ترین استعمال کا ذکر کیا, اب ذکر آ رہا ہے گھٹیا ترین استعمال کا, مکروہ ترین استعمال کا. فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح جس کو کسی شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا، اس روز ان کے ہوش و حواس قیامت کے دن سلامت نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں پیسے کے پیچھے پاگل ہیں، یہ قیامت کے دن بھی پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے، ایسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جیسے بابلے ہوں۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے، کہہ رہے تمہاری تجارت بھی تو ہمارے سود کی طرح ہے، تم نے 100 روپے لگائے کاروبار میں، 10 روپے نفع لے لیا، ہم نے بھی 100 روپے کسی کو قرض دیا، اس پہ 110 روپے لے لیے، فرق کیا ہے؟ تو تنزیہ انداز ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سود لیتے ہیں یہ سود تمہاری تجارت کی طرح ہے، نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ تجارت میں اور سود میں تو فرق ہے۔ دلیل دی جا سکتی ہے کہ تجارت میں رسک ہے، ممکن ہے نفع ہو ممکن ہے نقصان ہو، اور تجارت میں محنت بھی ہوتی ہے انسان کی، رسک بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ انداز جو اختیار کیا ہے وہ دلیل والا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ انداز ہے کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر سن لو، وأحل الله البيع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیا ہے تجارت کو اور اللہ نے حرام کر دیا ہے سود کو، بس کسی نو آرگومنٹ، کوئی دلیل کی بات نہیں۔ اللہ کو مانتے ہو؟ جی ہاں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے، تجارت کو اس نے حلال کیا، سود کو حرام کیا، وہ کہ دلائل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات دلیل سے ماننا یہ غلط ہے۔ اللہ کا حکم ہے، بس حکم ہے، ٹھیک ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ حکم دے، اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا اسلامی بینک تجارت کرتا ہے؟ ذرا سوچئے، کبھی نہیں کرتا اسلامی بینک تجارت، سارے کا سارا دھوکہ دیا جا رہا ہے اسلامی بینکنگ کے نام۔ اسلامی بینک والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف 5% کسٹمر آتے ہیں، 95% جاتے ہیں دوسرے کنونشنل بینکوں میں، ہم معاشرے میں کیا برکات لائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ عام بینک سے قرضہ لیں 100 روپے تو تبھی بھی آپ کو 125 روپے دینے ہیں، اسلامی بینک سے 100 روپے کی ذریعے سے کوئی چیز لے لے تب بھی آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، تو کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے فائدہ لوگوں کو ہوگا؟ نیٹ آؤٹ کم تو وہی ہے دونوں کا، لیکن یہ کہ صرف اصطلاحات بدل بدل کر، ایگریمنٹ ناجائز ہے، اس کی جگہ اصطلاح رکھ دی پرومس کی، اصطلاحات بدل بدل کر ایک چیز کو جو ہے وہ جائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال علماء اکرام کا اس میں اختلاف ہے، ایک علماء وہ ہیں جو اسے جائز قرار دے رہے، دوسرے علماء ہیں جو اس کو کہتے ہیں حرام ہے یہ، لہذا یہ مشکوک چیز ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ مشکوک چیز سے بھی بچو، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور جو بھی چیز بیچ میں مشتبہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دھندا چل رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ ہمارے روشن خیال دانشور ویسے اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اقبال کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ای بلوک ای فکر چالاک کے یہود، یہ جو بینک ہیں یہ یہود کی چالاک فکر کا نتیجہ ہے، نور حق کا سینہ ہے آدم ربوت، اس کی وجہ سے جو حق کا نور ہے وہ انسان کے سینے سے چلا جاتا ہے، انسان ایک دم مادہ پرست بن جاتا ہے ان بینکوں اور سود کی وجہ سے۔ تا تہو بالا نہ گردت ای نظام، جب تک یہ سودی نظام تباہ و برباد نہیں کیا جاتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، نہ دنیا میں کوئی دانش رہ سکتی ہے، نہ کوئی تہذیب قائم ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی دین غالب ہو سکتا ہے جب تک یہ ظالمانہ نظام سودی دنیا کے اندر موجود ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اضربا آخر جمی زائد فتن، سود سے سوائے فتنے کے اور کیا چیز برآمد ہوگی، کس نہ دانت کر لذت قرض حسن، کوئی نہیں جانتا کہ قرض حسنہ دینے میں کیا لذت ہے، اس لذت کی کچھ بھی چاشنی معلوم ہوتی تو آدمی سودی قرض نہ دیتا، سود نہ کھاتا۔ اضربا جا تیرا قلب خشت و سنگ، اس سود کی وجہ سے انسان کی جان اندر سے بالکل سیاہ ہو جاتی ہے اور اس کا دل بالکل سخت پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، انسان درندہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، گو کہ اس کے منہ میں بھیڑیے والے دانت نہیں ہوتے لیکن اس کا انداز بھیڑیوں والا ہوتا ہے. تو یہ سود خور اسی طرح سے دوسروں کا خون چوستے ہیں. آج جتنی بھی معاشرے کے اندر ظلم اور خرابیاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ سود ہے. ایک کتاب سے میں نے مرتب کیا تھا سود کی حرمت اور خباستیں اور اشکالات, ضرور پڑھیے. 26 خباستیں ہیں جو سود کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں, 26 خباستیں جو اس کتاب سے میں درج ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 73 ہیں سود کے گناہ. ہمارا ابھی فہم ناقص ہے, ہم زیادہ نہیں سمجھ سکے. حدیث میں آتا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, 70. ان میں کم تر حصہ یہ ہے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے, اتنا برا گناہ ہے. تو فرمایا اللہ نے سود کو, تجارت کو حلال کیا, سود کو حرام کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, تو جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی, فانتہا, اور اس نے سود سے وہ باز آ گیا, فلہ ما سلف, تو جو اس سے پہلے اس نے لیا وہ اس کے لیے ہے, اس سے اس کا پچھلا کھایا کیا نہیں مانگا جائے گا. وامرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, سچی توبہ کی ہے تو اللہ معاف کر دے گا. ومن عادا, اور جس نے یہ حکم سود کی حرمت کا سامنے آنے کے باوجود پھر سے سودی معاملات کیے, فاولائک اصحاب النار, تو وہ لوگ آگ والے ہیں, ان فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کا دینے والا, سود کا کھانے والا, سود کا کھلانے والا, سود پر گواہی دینے والا, سود کے معاملات کو لکھنے والا, ان سب پر لعنت ہے. تو لہذا بینکوں کی نوکری, علماء کا اس پر متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے, اس لیے کہ بینکوں کے اندر انسان سودی معاملات کو لکھ رہا ہوتا ہے اور سود کے پورے کے پورے ادارے کو تقویت دے رہا ہوتا ہے. اپنا گھر کسی بینک کو کرائے پر دینا حرام ہے. آدمی گناہ کے کام میں تعاون کر رہا ہوتا ہے, نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. یمحق اللہ حرربا ویرب صدقات, سود کو اللہ مٹاتا ہے, صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. سود سے معاشرے میں غربت پیدا ہوتی ہے, طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے, آدمی کا خون کھولتا ہے کہ یہ بڑے بڑے حرام خور سود کی وجہ سے ان کی دولت کے انبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سود کے بوجھ کی وجہ سے مکروہ سے مکروہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو معاشرے کے اندر کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بے روزگاری, مہنگائی, طبقاتی کشمکش اور نفرتیں. سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اسیم, اور اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کر رہے ہیں, واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, جنہوں نے قائم کی نماز اور دی زکات. پھر دیکھیں نماز کا ذکر آ گیا. نماز انسان شعور سے پڑھ رہا ہو تو پھر وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, کیونکہ ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کی بندگی کروں گا. زکات اگر دے رہا ہے تو زکات تو دل سے مال کی محبت کو نکالتی ہے, اور سود تو اور مال کی محبت کو بڑھاتا ہے. انسان بجائے مال کسی اچھے کام میں لگانے کے سود پر دیتا تاکہ اسے میرا مال اور بڑھتا چلا جائے. تو نماز اور زکات ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. تو جو لوگ جنہوں نے قائم کی نماز اور دی زکات, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. بلا خوف علیہم بلا ہم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو. وذروا ما بقی من الربا, اور جو کچھ باقی ہے سود میں سے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. اول تو بینکوں میں مت اکاؤنٹ رکھو, اور اگر مجبوری ہے, چوری چکاری کا ڈر ہے, جیسے کہ ہمارا پورے کا پورا اس وقت نظام ہی جو ہے وہ ہماری حفاظت اور سیکورٹی کے حوالے سے انتہائی دیگر گوں ہے, تو پھر رکھنا بھی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ رکھو. تو چھوڑ دو سود کو جو بھی بچا ہے اس میں سے, اگر تم واقعی مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن لوگوں کے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہو, وہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں سود کو, معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے 30 برس سے محنت ہو رہی تھی. 24 جون 2002 کو مشرف نے جو بھی سیاہ کام کی, ان میں سے اس بدبخت نے پہلا کام یہ کیا کہ اس ساری محنت کو زیرو کر دیا, اور سپریم کورٹ سے غلط طریقے پر یہ فیصلہ کرا دیا کہ شریع عدالت کا فیصلہ قلدم اور معاملہ دوبارہ زیرو پر لے آیا. اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اس لیے ہم پر آج جو ہے وہ ہر طرح سے ذلت اور رسوائی وہ پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے ہمارے خلاف. وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہوں گے، اضافہ اب وہ تم نہیں لے سکتے، وہ حرام ہے، وہ جتنا پیسہ دیا تھا کسی کو اتنا پیسہ واپس لے لو. لَا تَظْلِمُونَ بَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر جس کو قرضہ دیا ہے وہ بےچارہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تو اسے وسط تک کشادگی تک اسے مہلت دے دو تاکہ جب آسانی ہو تمہیں تمہارے پیسے لوٹا دے. وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، جو اعلی ترین استعمال ہے سرپلس منی کا، تو اس سے بہتر کیا ہوگا، تم صدقہ ہی کر دو تو خیر لکم وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جان لو. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی. وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈرو اس دن سے جس روز کے تم اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے یہاں پیش ہوگے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اقول قولی حاضا واستغفر اللہ علی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.